بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام صبح زندگی میں آپ لوگ پہنچ چکے ہیں اور ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم لوگ سے مراد میں خرم گرزیزی اور یہ میرے دوست
حسن زیدی۔ جی ناظرین، میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں۔ 7:31 ہو گئے اسی وقت اور ہم تہران اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام کے بارے میں ہم جلدی سے آپ کو بتا دیں گے، تہران کے وقت کے مطابق 7:30، پاکستان کے وقت کے مطابق 8:00 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 8:30 ہمارا پروگرام ہر روز آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔
بالکل، اور یہ بھی ایک چیز جو ہے آپ کو میں بتاتا چلوں، وہ یہ کہ مولا کائنات امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرو، اور جس دن کا آغاز تم صدقے سے کرو گے اس دن کی تمہاری جتنی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی امام فرماتے گئے کہ صدقہ جو ہے اچھی بات کہنا، کسی کو اچھی بات کسی کو بتانا بھی ایک صدقہ ہے۔
بے شک۔ اور ناظرین چلتے ہیں، ہم لوگ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ایک حدیث سے اپنا پروگرام اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں لوٹ۔
جی ناظرین، خدمت میں ہم لوگ آپ کی حاضر ہیں اور پروگرام ہم آپ کو دکھائیں گے مزیدار قسم کا، لیکن زیادہ مزیدار ہو جائے گا جب آپ ہمارے ساتھ facebook.com/SUT مارننگ شو میں ہمارے ساتھ فیس بک پہ ہوں گے۔ میں صرف یہ بتاتا چلوں گا، ہمارے ساتھ انشاءاللہ آج اسلام آباد اسٹوڈیو سے اسکائپ کے ذریعے جو ہے شہیر الہی صاحب اور جو ہمارے ساتھ جو ہے انشاءاللہ میں جوائن کریں گے پروگرام میں،
ان سے تہران اسٹوڈیو کے بارے میں ہم بتا دیں۔ ضرور تہران اسٹوڈیو میں ہم لوگ کے ساتھ ہوں گے، یعنی یہیں پر تھوڑی دیر کے اندر یوسف رضوی صاحب، اور ان کے ساتھ ہم لوگ گفتگو کریں گے، ان کا تعارف ہم بعد میں کروائیں گے کیونکہ بہت اہم شخصیت ہے۔
صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہاں جا رہے ہیں حسن ہم ابھی؟
ابھی ہم لوگ سیب صاحبہ کے پاس جا رہے ہیں اور سیب صاحبہ ہم لوگ کو بتائیں گے اخروٹ کے بارے میں۔
زبردست،
اور بہت ہی مفید پھل ہے نا اخروٹ،
پھل ہے جی بالکل،
خشک میوے میں بعد میں شروع ہو جاتا ہے، بالکل حساب ہو جاتا ہے اس کا۔ تو چلتے ہیں، یہ پروگرام آپ دیکھیے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور تب تک ہم لوگوں کو موقع ملے گا کہ جا کے بیٹھ جائیں۔
السلام علیکم ناظرین، اب ہم جا رہے ہیں آپ سے اخروٹ کے بارے میں گفتگو کرنے۔ اخروٹ کو ہمیشہ ہی عقل کا میوہ کہا جاتا ہے، اس کی شکل بھی کھوپڑی اور اس میں موجود دماغ یا مغز جیسی ہوتی ہے۔ اس قسم کے سبھی خشک میووں میں فائدہ مند عناصر، خاص طور پر مفید فیٹی ایسڈ بڑی مقدار میں ہوتے ہیں جو صحت کے لیے ضروری ہیں۔ جولائی اگست تک اخروٹ کے درخت پر پھل تیار ہو جاتے ہیں اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ باہر کا ہرے رنگ کا موٹا چھلکا اس طرح پھٹنے لگتا ہے کہ اندر کا سخت چھلکا جو ہلکے کتھئی رنگ کا ہوتا ہے نظر آنے لگتا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اخروٹ تقریباً گول ہوتا ہے اور اس کا وزن 10-15 گرام ہوتا ہے۔ اخروٹ میں تقریباً 72% انسیچوریٹڈ فیٹس جیسے یولک ایسڈ اور اومیگا 3 کے تمام ضروری ایسڈ موجود ہوتے ہیں۔ اخروٹ کا روزانہ استعمال خون میں موجود کولیسٹرول، خاص طور پر LDL یعنی مضر کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور اچھے و مفید کولیسٹرول HDL کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح اخروٹ کو مینگنیز، کاپر یعنی تانبا، پوٹیشیم، کیلشیم، آئرن یا آہن، میگنیشیم، زنک اور سیلینیم جیسی معدنیات کا اہم سرچشمہ بھی مانا جاتا ہے، یعنی اگر آپ اخروٹ کھائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے بدن میں اچھی طرح پہنچتی رہیں گی۔ اخروٹ کے تیل میں بڑی عمدہ خوشبو ہوتی ہے اور اس کی خاصیت قابض ہے۔ خشک فضا میں یہ تیل جلد کی حفاظت کرتا ہے، یعنی جلد کی خشکی کو اچھی طرح دور کر دیتا ہے۔ اس تیل کا استعمال باورچی خانے میں کیا جاتا ہے اور روایتی دوائیں تیار کرنے میں ہوتا ہے۔ مالش یا خوشبو کے ذریعے جو علاج کیے جاتے ہیں ان میں بھی یہ تیل استعمال ہوتا ہے، اور دوائیں بنانے میں بھی اسے اچھی طرح استعمال کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر میک اپ کے سامان بنانے میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے، جب آپ اخروٹ خریدنے جائیں تو خریدتے وقت یہ کوشش کیجئے کہ اس کا چھلکا ٹوٹا ہوا نہ ہو، بلکہ تھوڑی اس پر چمک ہو اور اچھا صحت مند چھلکا ہو اور دھبے نہ پڑے ہوئے ہوں اس پر، اور پھل خود بھی بھاری ہو تاکہ پتہ چلے کہ اندر سے کھوکھلا یا خراب گری والا نہیں ہے۔
جی ناظرین، آپ لوگوں نے سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا اور اخروٹ کے فوائد جو ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا، اور کوشش کریں کہ اخروٹ کا استعمال کریں، وقت ہوا ہے گفتگو کے سیگمنٹ کا یعنی حسن زیدی کے پاس جانے کا, تو چلتے ہیں حسن زیدی کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کون مہمان, البتہ وہ بتا چکے ہیں آپ کو کون مہمان جو ہیں آپ کے ساتھ موجود ہیں, تو تعارف کروا لیں آپ ابھی.
بہت بہت شکریہ خرم. ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ ویسے خود سیب صاحبہ نے بھی اس کے بارے میں بتا دیا, وہ یہ کہ فارسی میں اخروٹ کو کہتے ہیں گردو, گرد کہتے ہیں گول چیز کو, اب اسی سے کچھ نکلا ہے شاید گردو. تو میرا لیے بھی آج کا فارسی کا کورس تھا. اور ہم لوگ چلیں گے اس وقت یوسف رضوی صاحب کے پاس اور ان سے بات کریں گے ایک بہت ہی اہم مسئلے کے بارے میں. آپ شاپنگ مال میں گئے ہوں گے, مختلف دکانوں پہ گئے ہوں گے جو بہت ہی مہنگے خصوصاً بعض ہوتے ہیں, بعض ضروری نہیں ہے مہنگے ہوں لیکن بہت مشہور ہوتے ہیں برانڈز, وہاں پہ جانا ہوتا ہے, اس میں خاص مزہ ہوتا ہے, ایک خاص اس کا چسکا ہوتا ہے. ایک بار آپ نے لیا تو اگلی دفعہ بھی بھائی ہم برانڈ سے کم نہیں پہنیں گے. پھر آپ کے موزے سے لے کے جوتے سے لے کے حتی رومال تک ہر چیز برانڈ ہونی چاہیے. اور مسئلہ یہیں پر آ کے پھنس جاتا ہے کہ اس برانڈ لینے میں بظاہر اس میں اور دوسرے میں جو بہت ہی اچھی کوالٹی کا ہے, کپڑا ہوا کھانا ہوا تھا, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن نقصان اس کا کہاں پہ آپ کو پہنچ رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا چیز ہے کہ آپ صرف اور صرف انہیں برانڈز کے پیچھے جا رہے ہیں. چلتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں اسی سلسلے میں یوسف رضوی صاحب سے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں.
بہت شکریہ حسن, بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں دعوت کی اور اتنے اہم موضوع پہ بولنے کے لیے مجھے بلایا.
بہت بہت شکریہ.
گو کہ میں طالب علم ہوں خود اور یعنی اتنی جسارت کرنا میرے لیے مشکل ہے, بہرحال کیونکہ اب آپ نے دعوت دی تو کوشش کرتے ہیں. آپ نے برانڈ کا تذکرہ کیا, برانڈ سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ برانڈ کہاں سے آیا ہے, بیسکلی آئیڈیالوجی کہاں سے آئی ہے برانڈ بلڈنگ کی. ٹھیک ہے, اچھا اس کے اندر ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ کنزیومرزم کیا ہے. بیسکلی کنزیومرزم وہ ماں ہے جس نے اس برانڈ کو یا پھر ایڈورٹائزنگ کو جنم دیا. ٹھیک ہے, تو کنزیومرزم خود کیا ہے؟ کنزیومرزم ایک ایسا آئیڈیا ہے, ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو کہ چاہتی یہ ہے, اس نے یہ پروپوز کیا کہ سوشل اکنامک ایک آئیڈیالوجی جو کہ یہ چاہتی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ کنزیوم کرے, یعنی کنزیوم کیا کرے, گڈ سروسز زیادہ سے زیادہ خریدے. ٹھیک ہے, چاہے اس کی ضرورت اس کو ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس کو کنزیومرزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کب وجود میں آئی ہے, کہاں سے آ گئی دنیا میں؟ جناب اس کی تھوڑی سی ہسٹری اگر آپ دیکھیں گے تو ویسے تو کافی پہلے اس کی ہسٹری ملتی ہے, لیکن جب ہم ٹرم کنزیومرزم کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہماری مراد ہوتی ہے 1920th century کا جو کیپٹلزم ہے, وہاں سے یہ ٹرم جو ہے وہ ایجاد ہوئی اور یہ آئیڈیا دنیا میں آیا. اور اس کے بعد پھر سمجھیں کہ یہ کیپٹلزم کی اس نے کوک سے جنم لیا ہے, اور اس کی کور میں اس کے اندر جو ہے بیسکلی وہ مٹیریلزم ہے. تو یہ آئیڈیالوجی بیسکلی آپ مٹیریلزم سے نکلی ہے,
مادہ پرستی.
ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی, مادہ پرستی سے نکلی ہے. اور انسان جب اس پہ عمل کرنے لگتا ہے یا پھر سمجھے کہ دنیا کے سسٹمز کیونکہ اس طرح بنے ہوئے, وہ آہستہ آہستہ آپ کو مادہ پرستی کی طرف ہی لے جاتے ہیں. کیونکہ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ گڈز سروسز پروڈکٹس جس کی ہمیں ضرورت ہو یا نہ ہو, اس میں آئیڈیالوجی یہ ہے کہ آپ کو خریدنا ہے, یہ آپ کو اس طرح انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کنزیوم کریں. تو انسان ظاہر ہے آہستہ آہستہ مادہ پرستی کی طرف آ جاتا ہے, اور انسان کو اپنی یعنی خواہشات اور انسان کے خود کے درمیان ایک ریس لگ گئی ہے, ایک دوڑ لگ گئی ہے. اب ظاہر ہے یہ جو خواہشات ہیں وہ تو کبھی ختم نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, تو وہ خواہشات کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو انسان کو ایک ایسی ریٹ ریس میں لگا دیا ہے کہ جو کہ کبھی ختم نہیں ہونے والی. اچھا, اس کے ہم دوسری طرف اگر آ کے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. ہمارا دین, ہمیں حدیث ملتی ہے امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ملتا ہے کہ دو طرح کے جو پیاسے ہوں کبھی سراب نہیں ہوتے, ایک طالب علم, ایک طالب دنیا. تو ہم علم سے ہٹ کے ہم دنیا کی طرف آ گئے, اور اس جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ریٹ ریس, اس ریٹ ریس کے اندر ہم شامل ہو گئے, اور ظاہر ہے ختم ہونے والا نہیں ہے. تو ہم جو ہے وہ اپنی خواہشات سے ریس میں لگے ہوئے ہیں جو ختم ہونے. دوسری طرف ہم ایک اور قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک آیت اس طرح ملتی ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے شخص کو کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو. تو صرف اسلام کی بات نہ کریں, اگر ہم اور ادیان کی بھی بات کریں, گو کہ میں دینی طالب علم نہیں ہوں, لیکن اگر ہم بات کریں اس کی بڑی واضح سی بات ہے کہ کوئی بھی دین جو ہے اس طرف ہمیں اس کی رغبت نہیں دیتا.
بالکل,
کہ ہم جو ہے اپنے ہوائے نفس کے پیچھے چلیں. بہرحال یہ جو ایک جو آرڈر ایک ہے, جو آئیڈیالوجی ہے, ایک جو نارم ہے کنزیومرزم کا, بہرحال یہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ گڈز اور سروسز جناب کنزیوم کریں, چاہے اس کی آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو.
اچھا, ایک میں نے کافی دن پہلے بہت ہی مشہور قول تھا ویسے شاید کہنے والا اتنا مشہور نہ ہو لیکن وہ کہیں اس سے پہلے بھی میں سن چکا تھا, بہت ہی اچھی چیز کہی تھی. مطلب دنیا میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں, یا بنانے والے, یا اس بنائی ہوئی چیز کے دلال, اس کو ان دوسروں تک پہنچانے والے, اور تیسری قوم جو ہے دنیا میں ہم یوں کہیں کہ وہ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف استعمال کرتے ہیں مختلف چیزیں, استفادہ نہیں بلکہ استعمال کرتے ہیں. اور بدترین قوم وہی تیسری قوم ہے, کیونکہ وہ ایک پروڈکٹیو, ایک ایجاد کرنے والی قوم نہیں ہے بلکہ صرف ایک استعمال کرنے والی قوم ہے. تو یہ بھی اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے.
بالکل 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 آپ نے بالکل ٹھیک کہا. وہ لوگ وہ ہیں جو بیچارے اچھے کنزیومرز بن گئے, یعنی ہم لوگ, ہم عام عوام جو ہیں اچھی کنزیومر بن گئے. اگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارے ساتھ ہمیں کس ٹریپ میں پھنسایا جا رہا ہے, اس کنزیومرزم کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے, تو ہم صرف ایک اچھے کنزیومر بن کے رہ جائیں گے زندگی کے آخر میں.
ہم اسے جال کیوں کہتے ہیں؟
ہم اسے اسی لیے جال کہہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ یہ ایسی ایک ریس ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے, کیونکہ ہم نے اپنے نفس کی پیروی کرنا شروع کر دی, ہوائے نفس کی پیروی کرنے لگے. ہمیں جو خواہش ہے اب ہمیں وہ پوری کرنی ہے, چاہے ہمیں اس کی ضرورت ہے نہ ہے نہ ہو. اچھا, اس میں ہم دیکھیں تھوڑا سا اگر کہ یہ کس طرح ہمارے معاشرے کو افیکٹ کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے دیکھا اپنے ملکوں میں کہ آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ پلے گراؤنڈز ہیں, پارکس ہیں, ان کی جگہ یہ بڑے بڑے شاپنگ مالز لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب بڑے پلازا وہاں بننے شروع ہوئے. اس کا ایک افیکٹ جو ہے ہم نے دیکھا کہ ہماری جو فیملی لائف تھی اس کے اوپر افیکٹ ہوا ہے. ہر کوئی لگا ہوا ہے پیسے کمانے میں, زیادہ سے زیادہ کمائے, زیادہ سے زیادہ اپنی خواہشات کو پورا کرے. اور اب ہمارے پاس فیملی ٹائز کے لیے ٹائم نہیں ہے, ہم آپس میں ملنا جلنا ہمارا اب اس طرح نہیں جس طرح آج سے ایون 20-25 سال پہلے جو تھا, اب اس طرح نہیں ہے. 10 سال ایون پہلے جو تھا اب اس طرح نہیں ہے, اب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. اس کے علاوہ اس کا انوائرمنٹ پہ اپنا ایک نگیٹو افیکٹ ہے, ایک برا, ایک منفی اثر ہے. وہ کیا ہے؟ فگرز یہ بتاتے ہیں کہ 220 بلین کینز اور جناب علی آپ کی پیپر پروڈکٹس وغیرہ جو ڈسپوزیبل پروڈکٹس ہوتی ہیں, وہ 220 بلین خالی ویسٹ ہوتی ہیں صرف ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر. ٹھیک ہے, تو یعنی ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی جو انڈر ڈیولپڈ, جس کو یا پھر آپ ڈیولپنگ کنٹریز جن کو کہتے ہیں, ان کے علاوہ کی میں بات کروں. تو یعنی انوائرمنٹ کو الگ ہی ہارم کر رہے ہیں. یہ جو ڈسپوزیبلٹی کا, ڈسپوزیبل پروڈکٹس کا جو یہ کانسیپٹ آیا ہے وہ بھی یہیں سے, اسی کنزیومرزم سے آیا. اس کا ایک جو نگیٹو افیکٹ یہ تھا کہ یہ پروڈکٹس کی کوالٹی کو نیچے لے کے آ گئے, کیونکہ اگر پروڈکٹ کی کوالٹی بہت اچھی ہوگی تو آپ بہت عرصے تک اس کو استعمال کرتے رہیں گے. جیسے آپ دیکھتے ہیں پرانی گاڑیاں تھیں, وہ بہت عرصے تک استعمال ہوتی تھیں, پھر یہ سر جوڑ کے بیٹھے جو اسٹریٹجک تھنکرس تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے نقصان میں جا رہی ہے چیز, ہماری بنائی ہوئی پروڈکٹ ہم ایک بار بنا کے اس کو بیچتے ہیں اور جو کنزیومر ہے پھر بہت عرصے تک ہمارے پاس نہیں آتا, تو اس کی وہ کوالٹی کو نیچے لے آئے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کنزیوم کی جا سکیں. تو اس طرح جو ہے وہ ہر شعبے پہ اگر ہم زندگی کے ہمارے دیکھیں تو کسی نہ کسی طرح یہ افیکٹ کر رہا ہے کنزیومرزم.
ان لوگوں کی بنیاد کیا ہے, یعنی کس بنیاد پر یہ کنزیومرزم کو وہ کہہ سکتے ہیں مینیج کر رہے ہیں, اس کو صحیح طور سے دیکھ رہے ہیں اور غور کر رہے ہیں اس پر اور اس کے مطابق کام کر رہے ہیں, کیسے؟
بہت اچھا سوال ہے. یہ بیسکلی یہ کام کیسے کرتا ہے, ایک ہم نے بڑی جو ہے مشہور ٹرم ہے ایڈورٹائزنگ, ہم روز اپنے ٹی وی چینلس پہ دیکھتے بھی ہیں, جس کو آپ رسانہ کہتے ہیں فارسی کے اندر. تو یہ کیا ہے, یہ بیسکلی وہ کیریئر ہے, یہ وہ کیریئر ویکل ہے جو لے کے جاتی ہے آپ کی کنزیومرزم کو, جو ہے کنورٹ کرتی ہے یعنی پہنچاتی ہے آپ کی آڈینس تک کہ ان کو کنونس کرنا. ایڈورٹائزنگ کے معنی کیا ہیں, یہ بیسکلی وہ ٹول ہے جو پرسویٹ کرتا ہہے, جو کنونس کرتا ہے لوگوں کو کہ آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدیں چاہے اس کی ضرورت ہے یا نہیں. اب یہ کس طرح ہوا, یہ اس طرح ہوا کچھ کہ ایک صاحب ہیں ایڈورڈ برنیز جن کا نام ہے, یہ سمجھیں کہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں اور یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جناب یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ انسان کی جو دماغ ہے اس کے اندر اگر وہ یہ چیز پیدا کر دیں کہ اس کے ایموشنز کے ساتھ پروڈکٹس کو لنک کر دیں کسی طرح, اگر ان دونوں چیزوں کو لنک کر دیں گے تو انسان اریشنلی یعنی کہ الوجیکلی بغیر منطق کے کام کر سکتا ہے. انہوں نے اس بات کو, اس راز کو افشاں کر لیا, اس راز کو پا گئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پہ پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے ایک دفتر کھولا, پی آر کا پہلا دفتر, پبلک ریلیشنز کے نام سے یہ پہلی بار یہ ٹرم استعمال ہوئی تھی دنیا میں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کام کو شروع کیا کہ کس طرح آگے لے کے جایا جائے اس ایڈورٹائزنگ کے تھرو یا پبلک ریلیشنز کے تھرو لوگوں کے ذہن میں منتقل کرنا, یہ سوچ کہ کس طرح وہ زیادہ سے زیادہ کنزیوم کریں, ان کو برانڈ کانشیس بنانا یا پروڈکٹ کانشیس بنانا, کیونکہ ان کے ایموشن سے وہ اٹیچ کر رہے تھے پروڈکٹ کو.
بہت بہت شکریہ یوسف رضوی صاحب, بہت ہی اہم جگہوں تک پہنچ رہی ہے گفتگو. ہم لوگ انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے. چلتے ہیں خرم کے پاس.
بہت شکریہ حسن, بالکل جی, آپ لوگوں کی گفتگو جاری رہے گی. چھوٹا سا یہاں پر ہم نے وقفہ لینا ہے, اور وقفے میں آپ کو ایران میں ایک بہت ہی عظیم جو ڈیم بنایا گیا ہے جس کا نام ہے قارون, اس کے بارے میں جو ہے ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھائیں گے, وہ ملاحظہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام صبح زندگی کو آگے چلائیں گے, گفتگو سیگمنٹ کو بھی آگے چلائیں گے. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور آج کے پروگرام میں ایران کی ایک اور عظیم کامیابی یعنی قارون ڈیم کے بارے میں ہم بات کریں گے. انسانی سماج کی ترقی میں توانائی کی اہمیت اور کردار سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. یہ توانائی ہے جو صنعتی, اقتصادی, سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں اور ان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے. ترقی یافتہ پیداواری نظام کو چلانے کے لیے دنیا کے تمام ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کو توانائی کے مختلف ذرائع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. ورلڈ بینک نے 1991 میں ترقی کی جو تعریف پیش کی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار, آمدنی, تعلیم, صحت اور ماحولیات کی سہولتیں فراہم کی جائیں. پانچ ترقی یافتہ سرگرمیوں کی وجہ سے ماحولیات کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور اس میں فزیکل, کیمیکل, بایولوجیکل ہی نہیں بلکہ ماحولیات کے سماجی اور قدرتی ڈھانچے میں بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. اس وقت توانائی کی طلب میں اضافے کا تخمینہ 90% سالانہ سے تجاوز کر گیا ہے, اور صنعتی ترقی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. توانائی کی طلب کے ایک بڑے حصے کو ہائیڈرو پاور پلانٹ کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے. اس منصوبے نے بڑے بڑے ڈیموں کی تیاری کے حوالے سے ایرانی ماہرین کے فنی تجربات اور ٹیکنیکل نو ہاؤ میں اضافہ نہیں کیا بلکہ عالمی سطح پر ان کی فنی صلاحیتوں اور مہارت کا لوہا بھی منوا لیا. یہ ملک کا پہلا عظیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تھا جس میں ایرانی مینوفیکچرروں اور سب کانٹریکٹروں کی مشارکت کا تناسب سب سے زیادہ تھا. اس پروجیکٹ کو چلانے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے بڑے پیمانے پر ایرانی ماہرین کو تربیت فراہم کی گئی, جس سے ان کی ٹیکنیکل نو ہاؤ میں زبردست اضافہ ہوا, اور ایران انجینئرنگ سروس کے شعبے میں بیرون ملک خدمات رسانی کے قابل ہو گیا. اس منصوبے کی تکمیل 113 ماہ میں مکمل ہوئی, اور اس کے نتیجے میں 7,000 لوگوں کو براہ راست جبکہ 15,000 لوگوں کو بالواسطہ طور پر روزگار فراہم ہوا. ساٹھ کلومیٹر رقبے اور اصفہان خوزستان روڈ کے ساتھ چلنے والا قارون جھیل کا ساحل اپنے خوبصورت محرابی پلوں کے ہمراہ اس خطے کا بالکل نیا سیاحتی مقام بن گیا ہے.
بے مثال اور قدیم ایرانی یادگاروں والا زاگروس کا پہاڑی سلسلہ پہلے ہی اس علاقے کا دل تصور کیا جاتا تھا، اور آج اس کے دامن میں واقع خوبصورت کارون ڈیم زاگروس کے سر کا تاج ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ نے کارون کی گہرائی کو اپنے اندر محسوس کیا ہوگا۔ یہ تو ایرانیوں کے دست تمنا سے حاصل ہونے والی ترقی کا محض ایک نمونہ ہے۔ اگلے پروگرام میں سرزمین ایران کی ترقی کے کچھ اور مناظر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔
جی ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہیں ایک بار پھر، اور جو ہے بارہ آپ نے رپورٹ ملاحظہ فرمائی، یہ جو ڈیم تھا، اور امید ہے کہ آپ کو رپورٹ پسند آئی ہوگی۔ وقت ہوا ہے دوبارہ جی
معلوم ہے ایک چیز ڈیم کے بارے میں، جو ایران میں ڈیمز بنتے ہیں تو پانی کے لحاظ سے ایران میں بہت قلت ہے پانی کی، لیکن اس کے بنسبت یہاں پہ پاور مینجمنٹ جسے کہا جاتا ہے وہ بہت مناسب ہے۔
بالکل صحیح، بجلی کبھی جاتی نہیں ہے،
جاتی نہیں ہے الحمدللہ، یہ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک جو چیز ضروری ہے بتانا کہ ایران کا شمار دنیا کے 10 جو ممالک ہیں جو سب سے زیادہ ڈیمز بناتے ہیں دنیا بھر میں، ان میں شمار ہوتا ہے ایران۔
اچھا، زبردست۔
10 ممالک جو بالکل ٹاپ کے ہیں، تو اس میں خاص چیز رکھنا ضروری ہے، اور اسی ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے شاید لوگوں کو اس کے بارے میں
معلوم ہی نہیں۔
تو ایڈورٹیزمنٹ اس کا مطلب ہے کہ جاہل رکھنے میں بھی کافی آگے ہے۔
جی ہاں جی ہاں، اس کا کام یہی ہے بیسکلی کہ فیکٹس کو چھپانا، اور پھر وہ اگر پروپیگنڈا کی بات کریں تو اس میں اس کا تو ایجنڈا یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ صحیح کو چھپائیں، غلط کو آپ پرچار کریں اس کا۔ تو بہرحال ہماری گفتگو اس میں ہو رہی تھی کہ یہ آئیڈیا کدھر سے آیا اور کس طرح چلتا ہے کنزیومرزم کا۔ تو ہم نے بات کی ایڈورٹ برنے صاحب کی، کہ ان کا بیسکلی آئیڈیا یہ تھا کہ ایموشن سے کسی طرح کنیکٹ کیا جائے پروڈکٹس کو، تو لوگ جو ہیں وہ غیر منطقی طور پہ بھی خریدنے کو تیار ہو جائیں گے۔
بالکل۔
ایک اور صاحب کا ادھر نام آتا ہے جو کہ امریکی بینکر تھے بہت مشہور اس زمانے کے، ان کا نام ہے پال میجر۔ یہ کیا کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ امریکی کلچر جو ہے اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا، یہ نیڈ بیس ضرورت کی بنیاد پہ بنا ہوا کلچر ہے، ہمیں اس کو تبدیل کرنا ہوگا خواہشات کی بنیاد پہ۔ اور اگر ہم اس کو اس طرح تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم اپنے گول کو اچیو کر لیں گے، ہم یعنی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے انجینئر کیا، اس طرح اپنی عوام کو انہوں نے پہلے ٹارگیٹ بنایا دنیا میں ایکسپورٹ کرنے سے پہلے، گلوبلائزیشن بعد میں ہی، اور اس کے بعد پھر گلوبلائزیشن کے تھرو انہوں نے اور جگہوں پہ پہنچایا ایک کلچر۔ لیکن وہ جس کو ہم دیکھتے ہیں امریکن ڈریم، اور وہ ایک جو خواب ہے ایک امریکی کے جیب میں بہت سارے بڑی گاڑی ہے اس کا پیٹرول، جی ہاں بالکل، ٹینک اس کا فل ہے پیٹرول سے، اور آپ کی جو ہے وہ بہت سارے پلاسٹک منی آپ کی جیب میں ہو رہی، تو یہ سارا تو بعد میں ایکسپورٹ ہوا باہر، پہلے اس کے وکٹمز جو ہیں وہ خود وہاں کی عوام بنی۔ اس طرح کے لوگوں کی ان کی یعنی ہسٹری کے اندر موجود ہیں، ان کے ڈاکیومنٹس موجود ہیں، ان کی اوپر ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں، ان کی یعنی ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن وہی آپ جو بات کر رہے تھے کہ یہ چیزیں منظر عام پہ زیادہ نہیں آتیں، اور لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا کہ کیا وہ کس جال میں پھنس رہے ہیں یا پھنس چکے ہیں، ان کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ خوب، تو ایک چیز اور ہے یہاں پہ کہ اس کا اثر کے بارے میں ہم اگر بات کریں کہ اس ایڈورٹائزنگ کا اثر کتنا زیادہ ہے ہماری زندگی پہ۔ ایک مثال ہم لیتے ہیں، امریکی ہی کمپنی کی مثال لیتے ہیں، ہم امریکہ کی یوں اس لیے اتنی بات کریں کہ بیسکلی امپیریلزم یا کیپٹلزم جس کو ہم کہتے ہیں اس کی وہ
وہیں سے ہی
ایگزیکٹلی وہیں سے وہ مینج ہو رہا ہے، وہیں سے وہ پھیلتا ہے ساری دنیا میں، وہی اس کا ہیڈ کوارٹرز ہے۔
بالکل۔
تو بات کرتے ہیں 1930s کی، کہ ایک بہت مشہور بیوریجز کمپنی ہے، بہت مشہور، سب نے نام سنا ہوا اس کا، سافٹ ڈرنکس بناتے ہیں، ٹاپ لیڈر ہیں دنیا کے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 1930 سے 1941، کہ ابھی الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں ہے، ابھی صرف پرنٹ میڈیا کا دور ہے، انہوں نے ایک پرنٹ کیمپین چلائی جو 10 سے 11 سال کے عرصے تک چلی۔ اس کے اندر کچھ اس طرح تھا، اس میں یعنی ایک تصویر تھی سینٹا کلاس کی، جو ان کا فادر کرسمس جو ہوتا ہے،
جو ایک خاص حلیہ جو
جناب وہ جو ایک کیریکٹر ہے، उसको इन्होंने दिखाया कि वो उनकी यानी सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास हाथ में पकड़ा हुआ है और वो जो है कपड़े जो हैं उसके रेड कलर के कपड़े पहना हुआ है सेंटा क्लॉज, और वो उनके ब्रांड को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए था बेसिकली। इससे पहले अगर हम देखें इस कैंपेन से पहले, तो अगर हम सर्च करेंगे तो हमें मालूम होगा कि 1930 से या इस कैंपेन 1930 से 41 तक जो 10-11 साल के अरसे तक कैंपेन चली प्रिंट कैंपेन, इससे पहले इस सेंटा क्लॉज के कपड़े या ग्रीन मिलेंगे आपको या ब्राउन कलर के मिलेंगे, आपको रेड कलर के नहीं मिलेंगे। तो और ये प्रिंट एडवर्टाइजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक का भी ज़माना नहीं है। तो इतना ज़्यादा इसका असर है हमारी ज़िंदगियों पे, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। अगर हम इसमें होशियार नहीं होंगे तो एक मज़हबी जो शख्सियत है इनकी, एक मज़हबी एक जो त्यौहार है उसको ये बदल सकते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू। उसका उन्होंने रंग बदल दिया एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत होशियार होना चाहिए हमें। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है वो यूँ है या फिर कंज्यूमरिज्म जो है यूँ है और हमें यूँ करना चाहिए गलत है, तो अक्सर सवाल ये होता है कि अब किया क्या जाए, कि क्या बिल्कुल कुछ ख़रीदा ही ना जाए या फिर ब्रांड्स बिल्कुल ना ख़रीदें। तो यहाँ पर मेरे ख्याल जो मुझे समझ में आता है एक स्टूडेंट होने एक तालिबे इल्म होने की हैसियत से, वो यही समझ में आता है कि हमें मोहतात होना चाहिए। ज़ाहिर है हमें ज़रूरत है तो हमें मोहतात होना चाहिए, हम सिर्फ वो चीज़ ख़रीदें जो हमारे ज़रूरत के मुताबिक है, ना कि हम इसराफ में पड़ जाएं, जिस तरह हमें कंज्यूमरिज्म या एडवर्टाइजिंग जिस तरफ लेके जाती है। हम जो है वो कॉन्शियस बाइंग करें, इम्पल्स बाइंग एक टर्म यूज़ होती है इसके अंदर मार्केटिंग के अंदर। इसका क्या मतलब है कि आप जाते हैं मॉल के अंदर, आप एक चीज़ देखते हैं, आपको शायद उसकी ज़रूरत ना भी हो, आप ख़रीद लेते हैं उसको। तो आप इससे हमें जो है वो इज्तनाब करना चाहिए, हमें जो है होशियार रहना चाहिए कि हम इसराफ की तरफ ना जाएं। क्योंकि एक जहन में आया तारीख कुरान की इस तरह का, उसका तर्जुमा था कि इसराफ करने वाले जो हैं वो यानी खुदा उनको दोस्त नहीं रखता। तो ऐसा ना हो कि हमारी फहम की एक गलती की वजह से या फिर इस वजह से कि हमें नहीं मालूम कि हम किस जाल में फंसने जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम खुदा की दोस्ती से हाथ धो बैठें।
बिल्कुल
ठीक। तो इसलिए हमें बहुत मोहतात होना चाहिए।
उसमें आप बहुत ही अच्छी मिसाल दे रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का मुआशरा जो है काफ़ी हद तक मज़हब की तरफ रुझान है उसमें। तो शायद यानी बहुत सारी चीज़ें समझाना बाज़ लोगों को बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर मज़हब के पहलू से वो और उसको यानी ये नहीं कि ज़बरदस्ती मज़हब को शामिल कर लिया जाए हर चीज़ में, बल्कि जो वाकई जो हकीकत है, नज़र है मज़हब की हमारे ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर, उस मंज़र से आप देख रहे हैं इस बहुत ही गंभीर मसले को। हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं, चलते हैं खुर्रम के पास और थोड़ी देर में हम अपनी गुफ्तगू जारी रखें।
बहुत शुक्रिया हसन। और जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू जो है मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग मुफीद साबित हो रही होगी। कुछ चीज़ें कुछ मौजूद हम लोग लेके आते हैं अपने स्टूडियो में, और कभी कभार शायद जो है आपको एहसास होता हो कि जी ये मौजू अहम नहीं था, लेकिन जब गुफ्तगू आप सुनते हैं तो ऐसा ऐसा पता चलता है कि उस मौजू की अहमियत कितनी थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं जिनके ऊपर हम सोचना जो है वो गवारा नहीं करते, उनके ऊपर 5 मिनट जो है बैठ के सोच लेना कि यही जो बात एडवर्टीज़मेंट का जो मौजू है इस पर बहुत से लोग जो है वो शायद कभी उनके जहन में ही ऐसी बात ना आई हो कि इसकी अहमियत कितनी है। लेकिन अगर थोड़ा सा इस पर बैठ के गुफ्तगू की जाए और सोचा जाए तो पता चलेगा कि ये एडवर्टीज़मेंट ने हमारी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ पहुँचा लिया। बहरहाल इसके बारे में गुफ्तगू तो है, बहरहाल यूसुफ साहब कर रहे हैं और आप लोग चलें खूबसूरत सा वीडियो क्लिप मुलाजा फरमाएं, उसके बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे, प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी को आगे चलाएँगे। जी नाज़रीन, आप लोगों ने खूबसूरत तराना मुलाहिज़ा फरमाया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, यही एडवर्टीज़मेंट से मुतालिक है, और हसन इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी हुई है और ये मैं पूछना भी चाहूँगा। लिखा हुआ है कि पहली एडवर्टीज़मेंट प्रिंट की शक्ल में 1470 में प्रिंट किया गया उसे। अब वो किस चीज़ पर प्रिंट किया गया, बहरहाल ये एक सवाल है। और इसमें लिखा हुआ है कि ये जो एडवर्टीज़मेंट थी अंग्रेज़ी में थी और इसको प्रिंट किया गया था ताकि एक जो मजहबी किताब है उसकी एडवर्टीज़मेंट की जाए। तो सवाल मैं यहाँ पर यही करना चाह रहा था, और मेरे ख्याल में हमारे नाज़रीन के जहन में भी सवाल आया होगा कि अक्सर आजकल ये भी देखा जा रहा है कि कुछ बहरहाल ऐसे मज़ाहिब हैं जिनकी शायद अगर इस तरह कहूँ तो गलत नहीं रहेगा, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, लेकिन उनको एडवर्टाइज़ करने के लिए ऐसे ऐसे चैनल्स और ऐसे ऐसे किताबें और ऐसे ऐसे प्रिंट मीडिया जो है वो जो कहते हैं हरकत में आ गया, फाल हो गया। तो ये इस मज़हब में कितनी अहमियत है एडवर्टीज़मेंट की?
बहुत ही अच्छा सवाल है,
खूब बहुत अच्छा सवाल है। फिर मैं लेकिन वही बात कहूँगा कि मैं मज़हबी तालिबे इल्म नहीं हूँ, लेकिन मैं एडवर्टाइजमेंट का एक मार्केटिंग का तालिबे इल्म होने की नाते से, मीडिया का और इन सब चीज़ों को देखने के नाते से मैं ये समझता हूँ कि ये एक टूल है। अब आप इसको जिस तरह भी इस्तेमाल करें, हम देखते हैं कि एक बंदूक है جو کہ استعمال ہوتی ہے حرم کی حفاظت کے لیے بھی اور اسی حرم کو لوٹنے کے لیے بھی. اسی طرح یہ ایڈورٹائزمنٹ یا میڈیا بھی ہے, یہ دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے. چاہے ہم اپنا دفاع کریں اس سے, چاہے ہم اس پہ یعنی کسی کا گھر تباہ کر دیں, یا کسی مذہب کو ایک بہت خطرناک چیز ہے. میں یعنی اس پوری جو گفتگو کا مقصد تھا, یہ آپ کو واقعہ جو میں نے سنایا
جی.
ایک وہ ایڈورٹائزمنٹ کا جس نے رنگ بدل دیا پوری ایک اس کا ایک مذہبی تہوار کا رنگ
کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہے, ہمیں مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ واقعی پہلے سرخ رنگ کا نہیں تھا اور یہ کسی اور رنگ کا تھا
جناب. تو ایک مذہبی تہوار کو یہ بدل دیا اس ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو. تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کتنی خطرناک چیز ہے اس کو ہمیں, جب خاص کر وہ لوگ جو اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے اور اس کے کتنے منفی جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں, اثرات ہو سکتے ہیں, اور اس کے کتنے مثبت اثرات بھی ہو سکتے ہیں, دونوں طرح. اسی حوالے سے اگر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں تو ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا تھا جو کہ تھوڑا سا غیر اخلاقی بھارا لیکن بہت اہم ہے. اگر ہم اسی دور کی بات کریں کہ جس میں ہم نے ایڈورڈ برنیس صاحب کا نام لیا کہ بہت ہی جو ہیں کانٹروورشل قسم کے یہ سائیکالوجسٹ تھے, بیسکلی یہ پورے فیملی جو ہے یہ یہودی النجات لوگ ہیں یہ, اور سگمنڈ فرائڈ جو ہیں اس سینچری کے ایک بہت کانٹروورشل آدمی ہیں, ان کے یہ جو ہیں نیفیو ہوتے ہیں, بھانجے بھتیجے ہوتے ہیں بار کیا. تو انہی کی انہوں نے تعلیمات کو آگے بڑھایا. اس وقت ورلڈ وار ون کے فوراً بعد, ورلڈ وار ون کا ہم بار بار یوں ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے جو آج ہمارے سامنے کنزیومرزم ہے, ایڈورٹائزنگ ہے, اس نے وہاں سے بہت زیادہ زور پکڑا اس کے بعد سے. تو ایک بہت اہم پوائنٹ ہے میڈیا کو اگر ہم واچ کریں تو ورلڈ وار ون اور اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ بہت اہم ہے ہمارے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت, ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ امریکی عوام خود اس کی وکٹم بنی سب سے پہلے. تو اگر ہم ورلڈ وار ون کے بعد کے دور کو دیکھیں تو اس وقت تک ایک بری چیز سمجھی جاتی تھی خواتین کا پبلک میں اسموک کرنا, سگریٹ پینا, خود امریکہ کے اپنے اندر. ایک بہت بڑی ٹوبیکو کمپنی کے مالک جو ہیں وہ ان صاحب کے پاس آتے ہیں, انہوں نے جو اپنا پی آر کا دفتر کھولا تھا, اور ان سے کہتے ہیں کہ میری بہت بڑی مارکیٹ ہے, میری آدھی مارکیٹ جو ہے وہ نہیں خرید رہی سگریٹ. کیوں؟ کیونکہ جو ہے برا سمجھا جاتا ہے ہمارے کلچر میں. تو کیا ہم اس کلچر کو, اس روایت کو اپنی, کیا ہم توڑ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ توڑ دیں گے تو ہماری جو بکری, ہماری جو سیل ہے وہ بڑھ جائے گی, وہ ڈبل ہو جائے گی بیٹھے بٹھائے, ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا. ان صاحب نے بہت زور لگایا, بڑا ذہن لڑایا, کچھ اور سائیکو اینالسٹ سے جو ہے انہوں نے وہ کی مشاورت کی, کنسلٹیشن کی, بڑی انہوں نے ایک بھاری سی فیس بھی چارج کی. اس کے بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک بہت بڑی واک ہوتی ہے نیو یارک کے اندر, غالباً ایسٹر ڈے پہ بہت بڑی واک ہوتی ہے. اس میں ایک ہی کام کرتے ہیں, کچھ خواتین کو ہائر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں اشارہ کروں تو میرے اشارے پہ آپ نے پبلکلی سگریٹ اسموک کرنی ہے, آپ نے سگریٹ پینی ہے. اچھا, یہ عمل ظاہر ہے اس وقت تک جو ہے بہت برا سمجھا جاتا تھا خواتین کا, عوام کے اندر جو ہے اس کھلے عام اسموکنگ کرنا. ان کو یہ معلوم تھا کہ وہاں پہ سارا میڈیا موجود ہے, اگر ایسے کوئی کام ہوگا تو سارا میڈیا آٹومیٹکلی اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا. جب بالکل پیک پہ اپنی جوبن پہ پہنچ گئی یہ محفل, یہ پریڈ, تو انہوں نے اشارہ کیا اور انہوں نے وہ جو خواتین جو ہائر کی ہوئی تھیں انہوں نے سگریٹ اسموک کی, اور سارا میڈیا ان کی طرف پلٹ گیا. اور انہوں نے جو ہے اس کو کیا نام دیا, اس کو انہوں نے نام دیا ٹارچ آف فریڈم. ٹارچ آف فریڈم اس کو نام دیا کہ یہ جو ہے یہ ایک آزادی کی ٹارچ ہے, اور خواتین جو ہیں وہ آزادی چاہتی ہیں اور مردوں کی شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہیں.
اچھا,
اور اس طرح انہوں نے وہ کلچر بریک کیا, کیونکہ سارے میڈیا نے اس کو کور کیا تھا, وہ سارے نیوز پیپرز میں, سارے میگزینز میں, پورے امریکہ کے چلا گیا, وہ بھی فری آف کاسٹ. ٹھیک. اور انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ ٹارچ آف فریڈم کا جو انہوں نے سلوگن دیا وہ بیسکلی وہ کمپلیمنٹ کر رہا تھا, سپورٹ کر رہا تھا امریکہ کے اپنے کانسیپٹ کو جو لبرٹی کی بات کرتا ہے, فریڈم کی بات کرتا ہے. تو جو لوگ اس کے خلاف بھی تھے کہ خواتین جو ہیں اسموک کریں, اب وہ بھی اس جو ہیں وہ مخمصے میں پھنس گئے کہ آیا اس کے خلاف بولیں یا نہ بولیں, کیونکہ فریڈم کی بات ہو رہی ہے.
بہت بہت شکریہ, ہمارا رابطہ لگتا ہے ہو گیا ہے اسکائپ کے ذریعے, اور ہم لوگ چلتے ہیں, پھر ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.
جی بالکل, بہت شکریہ یوسف صاحب. اور یہاں پر جو ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے شہیر الہی صاحب ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور شہیر صاحب جو ہیں وہ اینتھروپولوجی میں جو ہے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اور گفتگو کا ہمارا جو موضوع ان کے ساتھ جو ہم نے انتخاب کیا تھا وہ یہ تھا کہ نوجوان نسل اور ان کا روشن مستقبل. اور یہ اسی سلسلے میں شہیر صاحب آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں, اور آپ سے ایک سوال شروع میں پوچھوں گا کہ نوجوان نسل جب ایک گروہ کو دیکھتی ہے کہ سارے جو ہے ایک خاص فیلڈ کی طرف جا رہے ہیں, انجینئرنگ کی طرف جا رہے ہیں, میڈیکل کی طرف جا رہے ہیں, یا جو ہے ایم بی اے کی طرف جا رہے ہیں, تو سارے کے سارے اسی طرف چل پڑتے ہیں, تو یہ کیسے اس سوچ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے نوجوانوں میں کہ مختلف فیلڈ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے؟
ہاں جی, سب سے پہلے تو السلام علیکم.
وعلیکم السلام, بہت شکریہ.
اور बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की। हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज में मेरा ताल्लुक भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से है, एक शोबे से मेरा ताल्लुक है।
जी
और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि जो कुछ फील्ड्स हैं वो बहुत सैचुरेट हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर भी। हमारे यहाँ
इंजीनियरिंग के या एमबीए के स्टूडेंट्स काफी सैचुरेट कर चुके हैं।
सही।
इसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं सोशल साइंसेज की या और तालीमी सरगर्मियां के जिनके अंदर मुख्तलिफ शोबा हाजात जिंदगी है कि जिनसे लोग ताल्लुक रख सकते हैं या उसके अंदर अपनी डिग्री सस्टेनेबल बना सकते हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा कमी नजर आ रही है।
सही।
इसकी एक बड़ी वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ उन्हीं तालीमी असनाद के साथ जुड़ी हुई है जो लोग बेचारे एमबीए करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं या मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपने आप को ग्रेजुएट करते हैं, लेकिन जो लोग मुख्तलिफ फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन करते हैं या तहकीक करते हैं जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, सोशोलॉजी है या डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक मेन स्ट्रीम जॉब मार्केट से नहीं है पाकिस्तान की, उनको फिर जॉब ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आती है।
सही।
तो असल मसला ये है कि तालीम जो है वो जुड़ गई है जॉब मार्केट के साथ।
बिल्कुल सही।
और यूनिवर्सिटीज का भी अनफॉर्चुनेटली यानी बदकिस्मती से एक रुझान ये रहा है या ये हो गया है पाकिस्तान में कि वो आपको एक रिक्वायर्ड जॉब मार्केट से कनेक्ट करता है।
ठीक। अच्छा शहीद अली साहब,
लोग उन्हीं
जी शहीद अली साहब आपने बता दिया कि जो जॉब और जो पढ़ाई की फील्ड है उसका जो है आपस में एक लिंक बन गया। एक और सवाल यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसके हल के बारे में बात करेंगे आपसे। सवाल दूसरा मेरा यह है कि एक और चीज़ जो हमारे आजकल जवान नस्ल में देखी जा रही है वो ये है कि डिग्री यूनिवर्सिटी की ले ली और उसके बाद सब कुछ ख़त्म, उसके बाद आगे पढ़ना, यानी कहते हैं कि आप जो है पूरी ज़िंदगी सीखने का अमल जारी रख रहे हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये देखने को मिलता है कि यंगस्टर्स जो हैं वो जब डिग्री मिल गई तो बस उसके बाद एक लफ्ज़ जो है आगे नहीं पढ़ना। बहरहाल ये है कि 5-6% जो है या 10% आप कह सकते हैं ऐसे हैं स्टूडेंट जो है मतलब PhD की तरफ जाना और रिसर्च करना मुख्तलिफ, लेकिन ज़्यादातर जो है तादाद जो है नौजवानों की वो डिग्री मिल गई और बस फिर जॉब करनी, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ये नहीं है, ये गायब हो गया, कहां चला गया ये?
असल में दो चीजों से मिलकर हमेशा से मुआशरे बनते हैं, तालीम और तरबियत।
सही।
हमारे यहाँ जो इकाई होती है उसको खानदान कहते हैं, यानी कि आपका वालदैन के साथ रहना या फिर जब आप बड़े होते हैं तो आप सोबत इख्तियार करते हैं मुख्तलिफ दोस्तों की और उनके साथ
तालीम को पकड़ लिया और तरबियत का हिस्सा बिल्कुल गुम हो गया है।
सही।
तो इस मसले की वजह से लोग डिग्री हासिल करते हैं सिर्फ जॉब को हासिल करने के लिए और जॉब्स भी ट्रेंड फॉलोइंग है।
सही है।
उससे ये होता है कि लोग जॉब हासिल करके एक खास किस्म के जॉब सेक्टर में चले जाते हैं और ये बात दुरुस्त है कि वहां पे लर्निंग बहुत कम होती है।
बिल्कुल सही।
बहुत हद तक रुक चुका होता है। इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में जो तहकीक का शोबा है वो बहुत पीछे रह गया।
ठीक।
जब किसी भी मुआशरे में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज या तालीमी इदारे तहकीक से लोगों को जोड़े रखते हैं और लोगों का रुझान तहकीक की तरफ बढ़ाते हैं तो उनकी लर्निंग बढ़ती रहती है, यानी वो
दूसरे का दिमाग भी मिन हैसुल कौम खुलता है।
सही। अच्छा शहीद अली साहब, एक और सवाल मैं यहाँ से आप पूछना चाहूँगा, वक्त हमारे पास महदूद है, मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि हमारी जो जवान नस्ल जो ख्वाब देखती है कि मैं जो है कल को इस फील्ड में जाऊँगा या मैं जो है सियासत में जाके अपना नाम करूँगा, वो ख्वाब यूनिवर्सिटी लेवल तक तो रहते हैं ख्वाब, लेकिन जब यूनिवर्सिटी के बाद वो अमली ज़िंदगी में आते हैं, जब वो हालात देखते हैं कि जो है भाई इस तरह के हालात हैं, जॉब नहीं है, फला नहीं है, पैसे का मसला है, इस चीज़ का मसला है, तो वो ख्वाब कुछ तब्दील हो जाते हैं और वो कहते हैं भाई मैंने मास्टर्स किया है लेकिन ठीक है मैं तैयार हूँ एक चपड़ासी की जॉब करने के लिए। ये ख्वाबों का जो है दम घुट जाना, इसका कितना नुकसान है एक सोसाइटी में?
बेशबहा नुकसान है और ये आज से नहीं है, ये कुछ अरसे से पाकिस्तान में है
जी।
और इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है हमारे नौजवानों के ऊपर। असल में इसके बहुत सारे वजूहात हैं। एक तो हमारे यहाँ जो तालीमी इसनाद हैं उनका बिक जाना, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ऐसी इसनाद बेच देते हैं।
अच्छा।
के अंदर भी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हुआ करता था वो भी बहुत ज्यादा से मजरूह हुआ है।
अच्छा।
जब आप बाहर निकलकर जॉब मार्केट में आते हैं जो यकसा मौके मिलते हैं,
सही।
हम कहते हैं मेरिट बेस्ड जॉब मिलना, तो وہ بالکل سے غائب ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے لوگ بےچارے ان کے خواب پس جاتے ہیں اور وہ بجائے کچھ اور کرنے کے کچھ اور کرتے ہیں. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ دہشت گردی وغیرہ گرو کرتی ہے یا لوگ جرائم کی طرف جاتے ہیں. جب لوگوں کو یکساں مواقع نہیں ملتے یا ان کو حقوق نہیں دی جاتے, آزادی ہے رائے اظہار کے یا آزادی ہے افکار کے یا آزادی عمل کے, اور ان کے ان حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کس طرح سے, جب ان کو یکساں مواقع نہیں دی جاتے, میرٹ بیس جاب نہیں دی جاتی, تو وہ لوگ اپنی اصل فیلڈ سے ہٹ کے ان فیلڈ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جہاں پہ پیسے بھی کم ہیں اور ذرا جرائم کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے.
اچھا شہید لائی صاحب, آخری سوال بہت مختصر سے جواب دیجیے گا, کمیونٹی کی خدمت کرنا, سوسائٹی کی خدمت کرنا ہمارے جوانوں میں دکھنے میں ملتا ہے لیکن بہت کم دکھنے میں ملتا ہے. ایران میں اگر آپ دیکھیں تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس مختلف جو ہے سوسائٹی میں فلاح بہبود کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, اپنے جو ان کا خالی ٹائم ہوتا ہے وہ وہاں گزارتے ہیں. یہ چیز جو ہے ہمارے معاشرے میں کم ہے, کیوں؟
ایک اس کی بڑی وجہ ہے میڈیا. ہمارے یہاں کچھ اس طرح سے ٹرینڈ سیٹنگ کی جا رہی ہے کہ لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں آدھا دور تو وہ آئیڈینٹی بہت حد تک معدوم ہوئی ہے ہمارے پاکستان میں. اس کی پاکستان کی طرف سے خدمت کا آنسر ملتے سے باتیں سیکھنے کو ملتی تھی, اور بنیادی طور پہ جو آپ اپنے اداروں سے بڑے استادوں سے چیزیں سیکھا کرتے تھے وہ چیزیں اب نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو تربیت کا پہلو ہے وہ کم ہوا ہے. تو لوگ تعلیم حاصل کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے افسر بن گئے ہیں اور تربیت کا پہلو خالی ہے.
خالی. شہید اللہ صاحب بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, آپ نے ہمیں جو ہے اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کیا, ماہر سماجیات ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں آپ, شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, پروفیسر بھی ہیں, آپ نے جو ہے ہمارے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ.
تھینک یو جی,
بہت شکریہ جی. تو ناظرین یہ شہیر الہی صاحب تھے اسلام آباد اسٹوڈیو سے, انہوں نے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا. معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا جو ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں جو ہے فنی مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑا. حسن تھوڑا سا اور ٹائم لوں گا آپ لوگوں کا اور تھوڑا سا جو ہے اس بحث سے
ٹائم دے دیجیے گا
جی, ضرور ٹائم آپ کو ضرور ملے گا. تھوڑا سا نہیں, میں یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا سماجیات اور میڈیا کی جو گفتگو ہے اس سے تھوڑا سا باہر آیا جائے جی. یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جی, ٹیولپ لالے کا پھول جو ہوتا ہے, ہالینڈ جو ہے اس سلسلے میں حسن پوری دنیا میں مشہور ہے, اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو یہ جو پھول ہے لالے کا, اس کے جو کھیت ہیں وہ دور سے جو بالکل گلے لالے جو ہے اس کے کھیت دیکھنے کے جو ہیں وہ بہرحال بہت ہی خوبصورت جو ہے منظر پیش کرتے ہیں. اب یہ تصاویر جو ہے میں جو ہے بہرحال لے کے آتا ہوں مختلف جگہوں کی آپ لوگوں کی خدمت میں, اور بہرحال یہ جو ہے کہا جاتا ہے مارچ سے رے کے جو مے کا مہینہ ہے اس میں جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت منظر یہ جو ہے پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جگہ میں آپ لوگوں کی سیر کروانے کے لیے آپ کو لے کے جاؤں گا, اور وہ جگہ جو ہے ہمارے پاس ہے جاپان میں, اور حسن یہ بھی بہت خوبصورت قسم کے اور بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے پودے جو ہیں یہ لگتے ہیں یہاں پر, اور ساحل سمندر ہے, ہٹاچی پارک کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ پودے جو ہیں صرف اسی جو پارک ہے یہاں پر لگتے ہیں, خاص قسم کے پودے ہیں, اور جیسے آپ جو ہے ان کی شکل بھی دیکھ رہے ہیں, میں نے کہا یہ بھی جو ہے ہمارے اپنے ناظرین کی خدمت میں جو ہے اس کو بھی پیش کر دیا جائے. تو بہرحال یہ ہٹاچی پارک کی کچھ تصاویر تھیں جو آپ کی خدمت میں لے کے آیا, تو آپ چلیں گے بغیر زیادہ وقت نہیں میں آپ کا لیتا, حسن بھائی جو ہیں وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں جی, چلتے ہیں حسن کے پاس جی.
بہت بہت شکریہ خرم, اور ہم لوگ بس گفتگو اپنے وقت پہ ہم لوگوں کے پاس بہت کم رہ گئے, دو تین منٹ سے زیادہ ہی نہیں ہے, دو منٹ آپ صاحب لگائیے. اب آخر میں اگر گفتگو کو ہم لوگ آج اگر سمیٹنا چاہیں تو کہاں پہنچا سکتے ہیں؟
دیکھیں پھر میں وہی بات کروں گا جو تھوڑی دیر پہلے میں کر رہا تھا کہ نتیجہ اس پوری گفتگو کا یہی نکال سکتے ہیں ہم کہ ہم جو ہیں وہ شکار ہیں. ہم شکار کس چیز کا ہیں؟ ہم اپنے میڈیا کا, جیسے ابھی ہمارے دوست نے اسلام آباد اسٹوڈیو سے بھی یہی بات کی کہ میڈیا جو ہمیں اس طرف لے کے چل پڑا ہے, وہ جس طرح بات کر رہے تھے ایجوکیشن کی اور پروفیشنز کے حوالے سے, تو ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے, چاہے وہ کنزیومرزم کی بات ہو چاہے وہ پروفیشن سلیکشن کی بات ہو جی. تو اس میں ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے گا, اور اس میں میڈیا کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہے. ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم انٹرٹینمنٹ میں رکھ کے لگ جائیں خالی, اور انفارمیشن جو ہے ہم اس پہ اس کو لوز کر جائیں. جو چیزیں کل تک نالج کے کام آنی تھیں آج وہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کے کام آ رہی ہیں, اس لیے ہمیں خود بہت محتاط ہونا پڑے گا, کوئی باہر سے ہماری مدد کرنے نہیں آئے گا. اور ہم یہ جب باتیں کرتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاید آپ کو کوئی ذہنی پرابلم ہے جو آپ اس طرح سوچ رہے ہیں, لیکن
کیوں
جناب وہ اس لیے اس کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے پاس فیکٹس پہنچے ہی نہیں ہیں, لوگوں کو اس طرح یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ یہ میڈیا کا اصلاً کام کیا ہے اور وہ کام کر کیا رہا ہے. تو آخر باٹم لائن یہی سمجھ میں آتی, خلاصہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں محتاط ہونا پڑے گا, ایسا نہ ہو کہ ہماری فہم کی غلطی ہمیں دنیا میں بھی نقصان پہنچا ہے, ہماری آخرت میں بھی ہمیں نقصان پہنچا ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ یوسف رضوی صاحب, اور انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے, کیونکہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک پروگرام میں اس کو سمیٹ کے ختم کر دیا جائے اور کنارے رکھ دیا جائے, بلکہ جیسا کہ ایڈورٹائزمنٹ میں ہم لوگوں کا یہی مسئلہ رہا ہے کہ ہمیشہ یعنی میڈیا کے زد میں رہے ہیں, بلکہ یعنی نامناسب میڈیا کے زد میں رہے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے, غلط ایڈورٹائزمنٹ ہماری زندگی میں داخل ہو گئے ہیں اور مسلسل اس کو دہرایا گیا ہے تاکہ وہ صحیح طور سے ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. اگر ہم لوگوں کو صحیح تعلیم بھی دینی ہے اور صحیح راستہ دکھانا ہے تو اس کے لیے بھی ہم لوگوں کو تسلسل اس میں جاری رکھنا ہوگا. بہت بہت شکریہ خرم, ہم لوگوں کا کوئی پروگرام ہے؟
جی بالکل, میں بارہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ دونوں کا, بہت مفید گفتگو رہی. یہاں پر چھوٹا سا ہم نے ایک بریک لینا ہے, وہ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ جو ہے اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تو لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. جی ناظرین, آپ نے ملاحظہ فرمایا کس طرح آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں بارہ شامل ہو سکتے ہیں. وقت پروگرام کا جو ہے ہمارا ختم ہو رہا ہے. فیس بک پہ ہمیں ضرور یاد رکھیے گا, جو بھی آپ کے سوال, جو بھی چیز آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں, facebook.com/SUT Morning Show. اور جو ہے یہ بھی ساتھ ساتھ, ہاں جی, کل کے مہمان کا بس آپ بتا دیں جلدی سے.
ہم لوگوں کا موضوع چل رہا ہے امید کے حوالے سے اور روشن مستقبل کے حوالے سے, تو ہفتے کا موضوع جو ہے تو اسی حوالے سے ہم لوگوں نے محمد رضا برا صاحب بلایا, اور ہمارے ناظرین کو کل معلوم ہو جائے گا کہ دقیق طور پر کہ وہ ہیں کون.
بالکل صحیح, بہت شکریہ حسن. اور جی انشاءاللہ جو ہے کل کی گفتگو بھی ہماری جو ہے, جیسے کہ ہفتے کا موضوع کا نچوڑ نکالا جاتا ہے, تو انشاءاللہ اس نچوڑ کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے. اور جی اپنا بس خیال رکھیے گا. میں جو ہے یوسف رضوی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر اسٹوڈیو میں ہمارے پاس تشریف لائے, اور بہت ہی اہم موضوع ہے, اور کہا جاتا ہے کہ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کے زمانے میں ہم لوگ 5 منٹ نکالیں اپنی زندگی میں اور سوچیں کہ ہمارے آس پاس جو ہے جو حادثات, جو واقعات ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں. بالکل ان کا جائزہ لیں. بالکل بارہ شکریہ ادا کرتا ہوں پروگرام دے ملاحظہ فرمانے کا, مجھے حسن زیدی کو, اور خاص طور پہ یوسف رضوی صاحب کو جو ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.
خدا حافظ.